حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ شب شہادت یا شہادت کی شب ہے، ختمی مرتبت کی، وفات کی شب ہے، تو مناسب ہے کہ آپ کی سیرت کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انبیاء آئے ہیں انسانوں کی تربیت کے لیے۔ قرآن مجید سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں، چنانچہ کل آپ کی خدمت میں تلاوت کی عرض فرمایا، خدا نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو امیین کے درمیان سے ایسا رسول مبعوث فرمایا جو آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ بڑی گمراہی میں تھے۔ تزکیہ کرنا انبیاء کے ایک اہم مقصد ہے، چنانچہ عرض کیا نجات کے لیے پورے قرآن میں فرمایا ہے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت۔ یہاں پر بھی تعلیم اور تزکیہ فرمایا، ایمان ایک قسم کے علم ہے، انبیاء آئے ہیں تاکہ معرفت عطا فرمائے، راہ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے دے، خدا کی معرفت عطا کرے، اور ایمان کے بعد ان کے تزکیہ کرے، تربیت کرے۔ یہ مقصد بعثت انبیاء، خود تزکیہ کے لیے بھی چند نکات کی ضرورت ہے۔ کسی کی تربیت کرنا چاہے، تربیت کے لیے سب سے پہلا علم کی ضرورت ہے۔ لیکن علم کی دو حیثیت ہے، ایک حیثیت علم خود نور ہے، خود مقصد ہے، توحید، خدا کی معرفت، پیغمبر کی معرفت، امام کی معرفت، حقیقتوں کی معرفت خود باعث روشنی دل ہے، خود باعث ہدایت ہے، خود باعث بنتا ہے کہ انسان کی انسانیت میں ترقی ہو جائے۔ دوسرے قسم کے علم وہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان کی تربیت ہو سکتی ہے۔ فرض کی جن نماز کے بارے میں آپ کے پاس معرفت ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے۔ عقائد کے بھی دونوں حیثیت ہے، توحید خود بھی نور ہے، توحید کو ماننے کے بعد توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کرے، خود نور ہے، اس کے علاوہ عمل کی طرف بھی دعوت دیتی ہے۔ نبوت خود نور ہے، اس کے علاوہ عمل کی طرف، جب تم پیغمبر کو مانتے ہو تو عمل کرو، امامت کا عقیدہ خود نور ہے، پھر دعوت دیتی ہے کس کی طرف؟ عمل کی طرف۔ تم اگر امام کو مانتے ہو تو امام کی اطاعت کرو، تعلیمات پر عمل کرو، نقش قدم پر چلو۔ معاد کی معرفت نور ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو عمل کی طرف دعوت دیتا ہے معاد، کہ اگر تم معاد کو مانتے ہو تو عمل کرو۔ تو آپ دیکھیے اس مسئلے میں عام طور پر بشر کا ایک مشکل، یہ علمی مشکل ہے۔ سب سے پہلا عرض کے انسان علمی مخلوق ہے، اس کے علمی مشکل کو حل کرے۔ ایک ان پڑھ سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے فلاسفر کا پہلا مشکل علمی مشکل ہوتا ہے، اس کے شبہات کو حل کرنا ہے، جہالتوں کو دور کرنا ہے۔ دوسرا مشکل ہوا و حوث ہے، نفس امارہ ہے، خواہشات نفسانی ہیں، وہ مشکل اپنی جگہ پر ہے، لیکن پہلا نمبر کا جو مشکل ہے وہ علمی مشکل ہے۔ تو انسان کی تربیت کرنا چاہے، انسانی معاشرے کی تربیت کرنا چاہے، اس کے علمی مشکلات کو حل کرنا ہے، حق و باطل صحیح اس کے سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیے عموماً مختلف ممالک میں جو طلبہ ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جب ہوتے ہیں، انجمنیں بناتے ہیں، ملک و قوم سے دفاع، ملک کی خدمت، عدل و انصاف کے حمایت کے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے ہم عمر بزرگان جانتے ہیں کہ جس وقت کمیونزم کا دور تھا، سوشلزم کا دور تھا، اس وقت عدالت کے نعرے پوری دنیا میں یہ نعرے بلند ہوتے تھے۔ تو عموماً ہر انسان خصوصاً جوان عدالت کے عاشق ہوتے ہیں، عدالت کے عاشق ہوتے ہیں۔ حالات حاضرہ پر بڑا اعتراض ہوتا ہے جوانوں کا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں امام کے ظہور کے لیے سب سے زیادہ سازگار جوان لوگ ہیں۔ ایک یہ کہ حالات حاضرہ پر ان کا اعتراض ہوتا ہے، مجھ جیسا آدمی ہزار اعتراض تھا حالت حاضرہ پر، لیکن عمر کرتے کرتے سمجھوتا بھی کر لیا، عادی ہو چکے ہیں حالات حاضرہ کے، غلطیوں کے ساتھ مان لیتے ہیں، مایوس ہو کر خاموشی اپناتے ہیں۔ لیکن جوان ابھی امیدوں کے ساتھ ہے، جرأتوں کے ساتھ ہے، اسی لیے حالات حاضرہ پر شدت سے اعتراض کرتا ہے اور امید رکھتا ہے ان حالات کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عدل و انصاف کا عاشق ہوتا ہے، اسی طرح سے آئندہ بہترین مستقبل بنانے کا عاشق ہوتا ہے، جو سب کے سب انتظار کے عقیدے میں موجود ہے۔ یہ ہر فطرت پاک رکھنے والے کا بھی ہدف ہے، لیکن عرض کیا جوانوں میں یہ زیادہ نظر آئے گا۔ صرف عقیدے انتظار کی تھوڑی سی وضاحت ہو، انتظار یعنی ہم راضی نہیں ہیں حالات، موجودہ حالات پر، اگر راضی ہو تو کیوں انتظار کرتے؟ انتظار یعنی ہم بہتر حالات کو جانتے ہیں، ان بہتر حالات کو لانا چاہتے ہیں۔ انتظار یعنی ہم بہتر حالات لانے میں اپنی کردار ادا کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علم مؤثر ہے۔ اب آپ دیکھیے جوان بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہی جوان جب بعد میں اسمبلی میں جاتے ہیں یا وزیر بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ خدا نخواستہ، ایک جانور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی جو بڑا بڑے عموماً جو طلبہ انجمنوں کے صدر ہوتے تھے وغیرہ ہوتے تھے، خصوصاً یورپ امریکہ میں اگر ہوتے تو بڑے فعال مقالے لکھتے تھے، مضامین لکھتے تھے، انسانیت کی باتیں کرتے تھے، پھر جب پارٹی کے لیڈر بنتے ہیں، ملک کا صدر، وزیر اعظم، وزیر، کوئی بڑے عہدے پر آ جاتا ہے، بالکل اس کے پاس انسانیت برائے نام نہیں رہتی ہے۔ اور یہ مشکل تقریباً بہت سے جگہوں پر ہے۔ مجھ جیسے مولانا پر بھی آپ یہی اعتراض کریں گے، تم دین کی بڑی باتیں کرتے ہو لیکن اپنے مفادات کے مرحلے میں بھول جاتے ہو، اپنے باتوں کو، نعروں کو بھول جاتے ہو۔ یہ مسائل عموماً وہ افراد جن کو ہم خواص کہتے ہیں، قوم کی لیڈری کرتے ہیں، وہ اس مشکل سے دوچار ہیں۔ نعرے کچھ ہوتا ہے، نعرے بھی بالکل صحیح نعرے ہیں، غلط نعرے نہیں ہیں، عدالت چاہیے، قوم کی خدمت کرنا چاہیے، دشمن کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، غلامی کو نہیں اپنانا چاہیے، ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، خیانت نہیں کرنا چاہیے، بیت المال کے حیف میل نہیں کرنا چاہیے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن مقام عمل میں آتا ہے تو پھر پابند رہنا مشکل ہوتا ہے، بیوی بھی ناراض ہو جاتی، بیٹے بھی ناراض ہو جاتے، عزیز و اقارب بھی کٹ جاتے، سارے اب بڑی طاقتوں کی بات، اب کنار درکنار اپنے عزیزوں کو بھی ناراض کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل پیش آتا ہے اور ہمیشہ پیش آتا رہا ہے۔ اس مشکل کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نعرے کچھ ہوتے ہیں، مقام عمل میں کچھ اور؟ حقیقت میں ایک آدمی جو بڑے عدالت کے نعرے لگاتا تھا، ابھی چیف جسٹس بن گیا، اب اس کے سامنے کروڑوں پیسہ آ گیا ہے رشوت، سوچتا ہے اس پیسوں کو میں لوں یا اس مظلوم کی حمایت کروں جس کے خلاف حکم صادر کرنے کے لیے مجھے پیسہ ملا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے پیسہ ملا ہے۔ انسانیت یہی کہتی ہے کہ تم مظلوم کی حمایت کرو، لیکن ذاتی مفادات کہتے ہیں کہ نہیں، چھوڑو، دوسروں کے بچوں کو، دوسروں کے آدمیوں کے مشکلات حل کرنے کے لیے اپنے گھر کے مسائل کو حل کرو۔ یہ ٹکراؤ ذاتی مفادات اور قومی مفادات میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب عقل و منطق کیا کہے گی یہاں پر؟ عقل و منطق کہتے بھائی تم اپنے مسائل کو حل کرو، دوسروں کے مسائل سے تمہارا کیا واسطہ؟ کیوں کیوں دوسروں کے لیے؟ اب دھاندلی کے ساتھ اقتدار پر آ سکتا ہے، کیوں دھاندلی چھوڑ دوں؟ کیوں یہ اپنے مفادات کو داؤ پر لگاؤں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ اس کیوں کے جواب کون دے سکتا ہے؟ اگر خدا کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے تو جواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ کرنا ہے کہ آپ کے ابدی سعادت اسی میں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ پیسے سے آپ محروم ہو گئے، لیکن اس کے مقابل میں ابدی سعادت تمہیں ملے گی۔ یعنی اگر عدل و انصاف کے ساتھ رفتار کیا، قوم کی خدمت کی، مظلوموں کی خدمت کی، تمہیں نقصان نہیں ہوتا ہے، تمہاری ابدی سعادت محفوظ ہے۔ اگر فی الحال دنیا کے چند دن کے سکون اور پیسے کے لیے عدالت کو نظر انداز کیا، فی الحال تم کچھ پیسہ مل گیا، لیکن ابدی سعادت سے تم محروم ہو گئے۔ تو آخرت پر یقین رکھنے والا، خدا پر یقین رکھنے والے کے لیے مشکل حل ہے، حل ہو جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے، ایک چونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے چھین لوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور علی نے عملاً یہ کر کے دکھایا، مشورے بہت دیے گئے، اس کو اقتدار پر رکھو، اس اقتدار پر رکھو، جس طرح سابق حکمرانوں نے اقتدار پر رکھا تھا، آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، مضبوط ہونے کے بعد اس کو ہٹاؤ۔ آپ نے فرمایا میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ جناب عقیل آپ کے بڑے بھائی ہے، آپ کو ان سے محبت بھی ہے، پیغمبر نے فرمایا میں عقیل سے محبت کرتا ہوں، یعنی آپ سے 20 سال بڑے ہیں۔ جب کہا یا علی جو کچھ آپ بیت المال سے دیتے ہیں سب کو دیتے تھے، انہی کے برابر عقیل کو بھی دیتے تھے، کافی نہیں میرے لیے، اصرار کیا بہت، تو مولا نے فرمایا، چھت پر لے گئے اپنے دور سرا کے، فرمایا دیکھو وہ ایک کاروان سرا ہے، اس میں تاجر آ کر آرام کر رہے ہیں، ہم دونوں جاتے ہیں ان پر حملہ کر کے ان کے اموال کو چھین لیتے ہیں۔ عرض کیا موڑے تو چوری ہے، ڈاکہ ہے، رہزنی ہے یہ تو۔ فرمایا کیا فرق پڑتا ہے، بیت المال سے اٹھا کر تمہیں دے دوں پھر بھی وہی ہے، حملہ کر کے چھوڑنے پھر بھی وہی ہے۔ عقیل کو سمجھانا چاہتے تھے، سابقہ حکمرانوں کے عمل سے تم یہ نہیں سمجھو یہ بالکل جائز ہے، رہزنی سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عمل کون کر سکتا ہے؟ اگر عقیدہ مضبوط ہو، اگر عقیدہ مضبوط ہو تو دیکھیے علم انسان کی تربیت میں بہت مؤثر ہے۔ مسئولیت، ذمہ داری پر انجام دینا، کس کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے عوام کے سامنے. عوام کو تو پوری تاریخ میں سیاست مدار بیوقوف بناتے آئے ہیں. عوام کے درمیان جو سمجھدار ہے ان کو خرید لیتے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, اور باقی 90% 95% جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بیوقوف بناتے ہیں. جواب دہ صرف آدمی خدا کے سامنے ہو سکتا ہے. اگر خدا کو مانتا ہے, وہ خدا وہ ہستی ہے جو آپ کی تمام نیتوں سے آگاہ ہے. ذمہ داری کا معنی ہے, مسئولیت با معنی ہو جاتا ہے. اگر خدا کو نہیں مانتا, آخرت کو نہیں مانتا ہے, کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ کس کے سامنے ذمہ دار ہے؟ کس کے سامنے مسئولیت ہے؟ مسئولیت عربی زبان میں سوال سے بنا ہے. پوچھنے والا کون ہے؟ عوام پوچھتی ہے. ابھی پوری تاریخ سیاست عالم کو دیکھے, عوام کس طرح سے پوچھتی ہے. ڈیموکریسی کے زمانے میں بھی دیکھے, عوام کس طرح سے پوچھتی ہے. امریکہ میں 99% والوں نے مظاہرے کے ایک سال تک جواب کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. دنیا کے سب سے بڑے ڈیموکریسی حکومت. اب دیکھیے, تو صرف اگر ایمان صحیح ہو, معرفت ہو, تو انسان باعمل ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. آخرت پر یقین ہو. جب صحابی کے پیغمبر کی خدمت میں ایک عربی آتا ہے, عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ مجھے دین سکھائیے, تو آپ نے ایک صحابی کے ساتھ اس کو بھیجا, جاؤ اس کو دین سکھاؤ. صحابی گیا, قرآن کی آیت کی تلاوت کی, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کوئی ذرہ کے برابر, ذرہ کے ایک معنی یہ ہے کہ جب دھوپ پڑتی ہے, دھوپ کے کرنیں جب پڑتی ہے, اس کرنوں میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں, اس کو کہتے ذرہ. یعنی اس کے برابر بھی اگر کار خیر انجام دیا ہو تو قیامت کے دن نظر آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اس کے برابر بھی شر کام دیا انجام دیا ہو وہ بھی نظر آئے گا. اب عربی نے جب سنا, کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. کہا بالکل قرآن کی آیت. کہا میرے لیے کافی ہے, میں جاتا ہوں اپنے گاؤں. صحابی جلدی واپس آیا تو پیغمبر نے پوچھا, جلدی آ گئے؟ اس کو سارے اس مختصر مدت میں سمجھایا. کہا یا رسول اللہ, بہت بے صبر آدمی تھا. پیغمبر نے جب پوچھا تو پتہ چلا اس آیت کے سننے کے بعد. فرمایا رجع فقیہن, یہ دین شناس ہو کر چلا گیا ہے. فقیہ دین کو گہرائیوں کے ساتھ سمجھنے والا. کچھ لوگ الفاظ سنتے ہیں, اس کے گہرائی تک نہیں جاتے ہیں. اس نے پیغام لے لیا, ذرہ برابر کا حساب کتاب ہوگا. پھر پیغام لینے کے بعد باقی احکام دین کسی اور سے بھی دریافت کر سکتے. اصل پیغام لے لیا. اب معرفت اگر ہو تو ذرہ برابر خیر کے حساب و کتاب, ذرہ برابر شر کے حساب و کتاب جب ہوگا تو انسان صحیح ہو جاتا ہے, خیال رکھتا ہے. گناہ کے وقت احساس ہوتا ہے, آیت یاد آتی ہے. اطاعت کے وقت بھی آیت یاد آتی ہے. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے خدا کو عادل ماننا چھوڑ دیا. اب یہ بہت پیچیدہ گفتگو ہے, لیکن آپ جانتے ہیں, اسی لیے شیعوں نے خدا کی عدالت کو اصول دین میں شامل کیا, اصول مذہب میں عدالت کو شامل کیا, تاکہ دوسرے مسلمانوں کی طرح غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. اگر خدا کو عادل نہ مانے تو امکان ہے میں سارے نیک کام کروں, وہاں کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. خدا نے قرآن میں فرمایا ہے جنت ملے گی, تو کہیں گے بھئی جب خدا کے لیے کوئی چیز قبیح نہیں ہے تو ممکن ابھی وعدہ کیا ہو بعد میں کچھ بھی نہ ہو. یہ اعتراض کیا گیا ہے, اور وہ مکتب والے ابھی تک جواب نہیں دے سکے ہیں. آپ کی اس عقیدہ کا لازمہ یہ ہے کہ جتنے وعدے خدا نے کیا, اگر خدا اس کے خلاف ورزی کرے تو کوئی قباحت نہیں ہے کہتے, کوئی قباحت نہیں ہے کہتے. تو اگر ایسا عقیدہ ہو تو ممکن انسان عمل کے وقت کوتاہی کرے. عدالت اصول دین میں واقع ہونے کے ایک یہ ہے کہ خدا کے صفات سب اصول دین میں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی اہمیت عملی زندگی میں بہت ہے. ایک آدمی خدا کو عادل مانتا ہو تو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے, ورنہ عمل کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے, اس کے بعد خدا کو عادل بھی مانتا ہو, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ فکر ہو کل عرض کے پورے قرآن میں نجات کے واحد ذریعہ ایمان اور عمل دونوں ہیں پورے قرآن میں. لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, غالی لوگ مثلا کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو بھی انسان باعمل نہیں ہوگا, باعمل نہ ہو باکردار نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کہ انسان کی انسانیت اس کے کردار سے ہے نا, عقیدہ کے بعد کردار کے ذریعے انسان انسان بنتا ہے. جس طرح سے کھانے کے ذریعے پینے کے ذریعے انسان کے جسم بنتا ہے, عقیدہ و عمل کے ذریعے انسان کی روح بنتی ہے. یعنی انسان کے ظاہری انسان اسی کھانا پینے سے, باطنی انسان عقیدہ و عمل سے ہے, عقیدہ و عمل سے. اسی لیے اخلاق خلق کا جمع ہے. خلق ظاہری شکل کو کہتے ہیں عربی زبان میں, خلق باطنی شکل کو کہتے ہیں, باطنی شکل. یعنی انسان کے اندر ایک باطنی انسان ہے, وہ انسان عمل کے نتیجے میں عقیدہ کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے, پاک نیتوں کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. اسی لیے ہماری احادیث میں ہے القرآن معدوبۃ اللہ, قرآن خدا کا دسترخوان ہے, غذا ہے. معدوبہ اس غذا کو کہتے ہیں جو دسترخوان پر قرار دیے جاتے ہیں. یعنی قرآن وہ روحانی غذا ہے, تا اس روحانی غذا کے ذریعے آپ کی روح بن جائے, باطنی انسان بن جائے. ماہ رمضان میں ہم سب کو خدا نے دعوت دیا, آپ نے وہ پیغمبر کا خطبہ پڑھا ہے, خطبہ شعبانیہ, دعیت فیہ الی ضیافت اللہ. ماہ رمضان میں آپ کو خدا نے عزت بخشی ہے اور تمہیں خدا نے مہمانی دی ہے. اب کیا مہمانی؟ کھانا تو بن گیا ہے, پانی بھی بن گیا ہے, مہمانی یہ ہے کہ روحانی غذا تیار کیا ہے. رمضان میں روحانی غذا, انسان جب تک جسمانی غذا میں مصروف ہوتا ہے روحانی ضرورتوں سے غافل ہوتا ہے. ایک مہینہ مادی خواہشوں پر تھوڑے سے پابندی لگائی تاکہ روحانی خواہشوں کی ضرورت محسوس ہو جائے, اس کے لیے میدان خالی ہو جائے. تو اسی لیے فرمایا قرآن وہ غذا ہے جو خدا نے انسانوں کے لیے تیار کیا, اور رمضان ماہ قرآن ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے تربیت میں علم. دین نے علم دیا, تمام بشر کی ضرورت کے تمام علوم دین نے بشر کے لیے عطا کیا ہے. خاتم انبیاء یعنی کیا؟ بشر کی تربیت اور ترقی کے لیے جتنے معارف الہی کی ضرورت تھی سب کے سب نازل ہوئے. اسی لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے, ختم نبوت یعنی نئے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملہ عرض کروں, بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امامت کے مسئلے میں کس طرح سے امام, ہمارے حدیث ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں جو آیت ہے کہ آپ کو امامت کے مقام خدا نے عطا کیا, کب؟ نبوت رسالت خلت اور العزمی کے بعد امامت, یعنی جتنا بعد میں عہدہ ملتا ہے وہ عہدہ باقی عہدوں سے بالاتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو واضح مسئلہ ہے. تو امامت آخر میں ملی, وہاں پر امام ششم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امامت کی عظمت ہے کہ خدا نے ان تمام مراحل کے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو اس مقام پر فائز کیا. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے, البتہ خود بخود حسن عالم اسلام والے حساس ہو جاتے ہیں, تم نے امام کو پیغمبر پر ترجیح دی, پیغمبر اسلام کے بعد نہیں, پیغمبر اسلام امام کل تھے, ائمہ کے بھی امام تھے, پیغمبر اسلام ائمہ کے بھی امام تھے, بلکہ اکثر انبیاء امام ہوتے تھے. لیکن کس طریقے سے امام باقی انبیاء سے افضل ہو سکتے ہیں؟ اس کی ایک مثال بزرگان نے دی ہے, مفسرین نے ایک مثال دی ہے اس مقام پر, خوبصورت مثال ہے. فرض کیجئے ایک سکول کی ہیڈ ماسٹر ہے, 10-20 سال سے وہ اس عہدے پر ہے, ہیڈ ماسٹر ہے حکومت کی طرف سے, اور یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے, اس کے ایک نائب ہے, نائب نے پی ایچ ڈی کیا ہے, صرف پروفیسر کا کیا ہے, نائب عہدے کے لحاظ سے نائب ہے لیکن علمیت کے لحاظ سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. اب علمیت اور مقام کے لحاظ سے وہ سکول کے ہیڈ ماسٹر کا مقام بلند تر ہے یا اس پی ایچ ڈی کرنے والے پروفیسر کے نائب کا مقام بلند تر ہے؟ یہ سکول کے ہیڈ ماسٹر ہے, وہ ہیڈ نہیں, اس کے معفوق کوئی اور پروفیسر ہے, لیکن حقیقت میں دیکھیں اس کے نائب ہوتے ہوئے اس سے اس کا درجہ بالا تر ہے, اس ہیڈ ماسٹر سے اس کا درجہ بالا تر ہے. اسی طرح سے پیغمبر خدا سب سے اعظم نبی ہے, اس کے نائب ہے علی, پیغمبر نہیں ہے. امام اس کے نائب ہے, پیغمبر نہیں ہے, لیکن باقی تمام انبیاء سے افضل ہو تو کوئی اشکال کی جگہ نہیں ہے. دیکھیے کوئی اشکال کی جگہ نہیں ہے. چنانچہ عرض کیا وہ جو پروفیسر کا نائب ہوتا ہے ابھی وہ اس عہدے پر نہیں پہنچا ہے, لیکن علمیت کے لحاظ سے, مقام کے لحاظ سے سکول کے ہیڈ ماسٹر سے اس کا مقام بالا تر ہے. تو اس طریقے سے ہماری احادیث میں ہے خود امامت. دیکھیں نبوت کے درجات یکساں نہیں ہے, رسولوں کے درجات یکساں نہیں ہے, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, انبیاء اولو العزم کے درجات یکساں نہیں ہیں, پانچ نبی اولو العزم میں ختمی مرتبت کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے, باقی انبیاء اولو العزم سے حضرت ابراہیم کا درجہ بالا تر ہے. اسی طرح سے امامت کے درجات یکساں نہیں ہیں. مولا کیا ہے؟ سید الوصیین ہے, بارہ ائمہ کے درمیان سب سے افضل مولا امیر المؤمنین ہے, اور بارہویں معصوم کے بارہویں امام کے بارے میں فرمایا ہے کہ تاسعہم افضلہم, فرزندان حسین کے درمیان آخری امام سب سے افضل ہے. چھٹے معصوم فرماتے کہ اگر میں امام زمانہ کی خدمت میں ہوتا تو شب و روز ان کی خدمت کرتا, شب و روز ان کی خدمت کرتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی تربیت کے لیے اس انسان کو عالم بنانا ہے, علم کے مطابق یہ انسان عمل کرتا ہے. ایک انسان کو اگر آخرت پر یقین نہیں ہے اس طریقے سے کام کرے گا اس کی دنیا سنبھل جائے, دنیا کی مشکلات حل ہو جائے. اگر آخرت پر یقین آ جائے اس طریقے سے عمل کرے گا کہ دنیا بھی چلے آخرت بھی آباد رہے, دونوں کا خیال رکھے گا. قرآن فرماتا ہے لا تنس, قرآن فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ, خدا نے جو کچھ صلاحیتیں تمہیں دی ہے اس کے ذریعے آخرت کو طلب کرو, آپ کو خلق کیا ہے آخرت کے لیے, وہ درجات لامتناہی درجات ہیں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, لیکن دنیا سے بھی اپنے حصہ کو فراموش مت کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. تو دونوں, تو آپ دیکھ رہے ہیں انسان کی فکر اس کی تربیت میں اس کے اعمال میں بہت ہی مؤثر ہے. تو کیوں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اہل بیت کے ماننے والوں کو عمل سے دور کرنے کی؟ حقیقت میں وہی سازشیں ہیں. اور تربیت کے لیے دوسرے جو اہم عامل ہے وہ نمونہ عمل کی ضرورت ہے. انسان اپنی زندگی میں اسوہ کی طرف پر اس کی نگاہیں ہوتی ہیں. چھوٹا بچہ آپ لے لیں, آپ سجدہ رکھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, وہ خود بھی آ کر سجدہ کرتا ہے, روکیں گے بھی تب بھی سجدہ کرتا ہے. اب بچے سے کہو دروازے پر کوئی آیا ہے, جا کر اس سے کہو کہ میں نہیں ہوں, وہ بعد میں جھوٹ بولنے گا. آپ ہزار منع کریں گے جھوٹ مت بولو, وہ کہے وہ نہیں مانتے کیونکہ عمل کو دیکھا ہے نا آپ کے. دیکھیں نا چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک پر عمل کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی وہاں پر رو رہا ہے, میں یہاں دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہوں, صرف عمل کو دیکھا ہے نا, اس کے رونے کی وجہ کو بھی میں نے نہیں دیکھا ہے. ایک آدمی خوش ہے اس کو دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں, یہ انسانوں کی طبیعت میں ہے دوسرے کے کردار کا اثر کرنا. اور اسوہ ہو تو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, نمونے عمل ہو تو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. انسانوں کی تربیت میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ اسوہ حسنہ ہے. پیغمبر و آل پیغمبر اسوہ حسنہ تھے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حسنہ, پیغمبر کے ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. پیغمبر اسوہ تھے اخلاق میں, اخلاق پیغمبر خدا خود کس شان میں بیان کرتا, اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک ضرور آپ اخلاق عظیم پر ہے. پر کا معنی اعلیٰ کا معنی یعنی مسلط ہے اخلاق عظیم پر. ایسی بات نہیں کہ مجبوری کی وجہ سے اخلاق ہو، حالات کی وجہ سے ہو یا گھر کی تربیت کی وجہ سے، سوچے سمجھے ارادے کے ساتھ معرفت کے ساتھ اخلاق عظیم پر آپ مسلط ہے، حاکم اخلاق عظیم پر. انک لعلی خلق عظیم. عرض کیا خود حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سارے انبیاء آئے ہیں لوگوں کو اخلاق کریمہ سکھانے کے لیے اور میں آیا ہوں اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. ایک اہم چیز اخلاق، مفت جا رہا ہے، اتنی ثواب ہے ایک اپنے برادر مومن کی نسبت میں، حتیٰ ایک انسان کی نسبت میں، ایک لبخند، ایک تبسم کتنے ثواب ہے، کتنے ثواب. ایک سلام، خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، ادب کے ساتھ پیش آنا، الفاظ مؤدبانہ الفاظ کا استعمال کرنا، حسن ظن کرنا، بدگمانی سے پرہیز کرنا، حسد نہ کرنا، اخلاقی خوبیوں سے ہماری انسانیت ترقی کرے گی. ہم خود اندرونی شکنجے سے نجات پائیں گے. جب میرے دل میں کسی کی نسبت میں دشمنی ہوتی ہے، اندر ایک قسم کی شکنجہ ہوتا ہے، سکون چھن جاتا ہے. جس کے دل میں کسی کی نسبت میں دشمنی ہو یا حسد ہو یا بغض ہو، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. اگر لوگوں کی نسبت میں پاکیزہ جذبات ہو، خوش رہتا ہے، پاکیزہ جذبات پر عمل ہو تو مزید خوش ہو جاتا ہے. تو اخلاق وہ عظیم صفت ہے جس کی بڑی تاکید ہے اسلام اور پیغمبر اپنے قیام، اپنی نبوت کا سب سے اہم فلسفہ اخلاق قرار دیتے ہیں. اور اخلاق دین کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا ہے. اگرچہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے، بعض وقت میں نے عرض کیا بعض اپنی گفتگو میں، ہمارے مثلا توضیح المسائل میں اخلاق کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے. ہمارے دیندار لوگ بھی سمجھتے ہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہمارا توضیح المسائل میں اصول دین کی بھی ذکر نہیں ہے. بات یہ ہے اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے خدا نے خود آپ پر وحی کیا ہے. دیکھیں نا، دین کس سے لیتے ہیں؟ خدا سے. خدا نے وحی کی ہے پیغمبر پر، الہام کیا ہے پیغمبر و ائمہ پر. اخلاق کے وحی الہام عربی ادب کے مطابق قریب معنی ہے، کلام میں فرق ہوتا ہے، علم کلام میں، علم عقائد میں، دونوں کا معنی مختلف ہے. وحی اس پیغام کو کہتے ہیں جو صرف نبی پر ہوتی ہے. ورنہ قرآن میں اوحی ربک الی النحل، خدا نے شہد کے مکھی پر وحی کی. اوحینا الی ام موسیٰ، مادر موسیٰ پر وحی کی. یہ قرآن نے جو لفظ وحی استعمال کیا عربی زبان کے مطابق استعمال کیا ہے. لیکن عقائد میں تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، وحی الہام سب کو جدا کیا ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا نے الہام کیا ہے، کیسا؟ فالہمہا فجورہا و تقواہا. خدا نے انسان پر الہام کیا ہے، گناہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، خود خدا نے بتایا ہے، تو رسالہ میں ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا اگر رسالہ میں نہیں لکھتے، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہر انسان بلکہ کافر تک جانتا ہے. آپ جنوبی امریکہ کے امازون جنگلوں میں جائیے، افریقہ کے جنگلوں میں جائیے، اس میں رہنے والے، ننگے بھی رہنے والے جو انسان ہیں، وہ بھی اخلاق اقدار سے باخبر ہے. کیوں؟ خدا نے انسان کو ایسی فطرت دی ہے، ایسی عقل دی ہے کہ اخلاقی اقدار کو سمجھ سکتا ہے. وہ بھی سمجھتا ہے ظلم غلط ہے، وہ بھی سمجھتا ہے خیانت غلط ہے، وہ بھی سمجھتا ہے چغلی کرنا غلط ہے، وہ بھی سمجھتا ہے حسد کرنا غلط ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ خیانت کرنا غلط ہے، وہ بھی سمجھتا ہے وفاداری اچھی بات ہے، عدل و انصاف اچھی بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے. اخلاقی اقدار سمجھنے میں دیندار اور غیر دیندار میں فرق نہیں ہے. یہ صلاحیت خدا نے سب کو دی ہے. یعنی دوسرے عبارت میں یاد کرتا ہوں، خدا نے ایک قسم کے سب کو، سب پر الہام کیا ہے اس آیت سورہ والشمس کی آیت کے مطابق. فالہمہا فجورہا و تقواہا، لا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ سے خدا قسم کھاتا ہے. یعنی انسان کے اندر ایسا نفس ہے، غلط کام کرتے ہی انسان کی سرزنش کرتی ہے، غلط کام ہوتے ہی یہ نفس انسان کے سرزنش، لوامہ، ملامت کرنا، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ضمیر ہے اس کے ملامت کرتی ہے یہ ضمیر. تو اخلاق یہ مقام ہے، اور پیغمبر کے اخلاق ایک اہم مثال آپ کے رحمت، رحیم پیغمبر تھے، یہ بہت اہم صفت ہے. خدا نے اپنی صفات کے درمیان کس صفت کو زیادہ پسند کیا ہے؟ رحمان و رحیم کی صفت کو. آپ دیکھیے قرآن ابتدا سے آخر تک ہر سورہ کا شروع رحمان و رحیم سے ہوتا ہے. ہمارے کسی استاد کا جملہ ہے، کسی عالمی مفکر سے یہ انہوں نے یہ جملہ نقل کیا، کہتے تھے کہ اگر خدا کے تمام صفات جمال و کمال ہو اور ہم مانتے بھی ہو، لیکن رحمان و رحیم نہ ہوتا، اس خدا کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے. رحمان و رحیم نہ ہو تو وہ خدا محبوب نہیں بن سکتا ہے. خدا خود نے اس صفت کو بہت پسند کیا، رحمان و رحیم کی صفت. خدا سب سے، خدا کے رحمت غضب پر غالب ہے. آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، یا من سبقت رحمته غضبہ. لیکن اب پیغمبر خدا بھی خدا کی اسی صفت کا مظہر ہے، رحمت للعالمین ہے. پیغمبر خدا رحمت للعالمین ہے، یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں کو بھی رحمت ہونا چاہیے. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے پیغمبر، خدا کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم خو واقع ہوئے. اگر آپ سخت مزاج کے مالک ہوتے، لوگ آپ کے اطراف سے پراکندہ ہو جاتے. مورخین، تاریخ اسلام کے مورخین بالاتفاق ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے اسلام پھیلا ہے تین عوامل کی وجہ سے. اسلام حق ہے، خدا کے دین ہے، کامل ترین دین ہے. ان تمام باتوں کے باوجود اسلام کے نشر و اشاعت اور شہرت اور مقبولیت کی وجہ تین عوامل ہیں: ایک اخلاق محمد، دوسرا مال خدیجہ، تیسرا شمشیر علی. پیغمبر کے بعد علی سے بڑھ کر رحم دل نہیں تھے. شمشیر کہتے ہی مثلا کوئی ایسا نہ سوچے، علی کی شمشیر رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تھا. فقاتلوا ائمة الكفر فإنهم لا ایمان لهم. قرآن کہتا ہے رہبران کفر کے ساتھ جنگ کرو، یہ کسی عہد پیمان کے پامل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ راہ حق کی راہ میں رکاوٹ ہے، پیغام حق پہنچنے کے راہ میں رکاوٹ ہے، لوگوں تک نور پہنچنے کے راہ میں رکاوٹ ہے. یعنی اسلام اگر جنگ کرتا ہے، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے، ورنہ زبردستی سے کسی کو مسلمان نہیں بناتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں اکراہ کی گنجائش نہیں، زبردستی سے کسی کو متدین مسلمان بنا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. کہتے گیلولو جب پکڑا گیا، کہ اس نے ٹیلیسکوپ بنایا تو اس کے ذریعے دیکھا کہ زمین گھوم رہے سورج کے اطراف میں، سورج زمین کے اطراف میں نہیں گھومتی ہے، تو ظاہر قلعہ عیسائی عقائد کے خلاف تھا، بہتر کہیں پادریوں کے عقیدے کے خلاف تھا. تو گرفتار ہوا، قتل کا حکم ہوا، سفارشیں، بڑی سفارشوں کے نتیجے میں توبہ مان لی کہ توبہ کرے، ہم اس کو معاف کریں گے کہ میں نے بات غلط کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، زمین سورج کے اطراف میں نہیں گھومتی ہے، سورج زمین کے اطراف میں گھومتی ہے. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین مرکز ہے عالم کا. تو کہتے اس نے توبہ تو کیا، ساتھ مٹی پر اپنی انگلی سے لکھ رہا تھا، میرے اعتراف سے حقیقت بدلتی نہیں ہے. آدمی کو جب بھی نہیں کر سکتے ہیں نا ایک بات کو، جب دو دونے چار ہے، کوئی تلوار سے دو دونے پانچ تو نہیں بنا سکتا ہے. لا اکراہ فی الدین. اب مولانا رکاوٹوں کو زائل کر رہے، جو مظلومین کو روکتے ہیں پیغام حق سننے سے، پیغام حق سے استفادہ کرنے سے، پیغام اسلام پہنچنے سے بھی روکتے ہیں اور سننے سے بھی روکتے ہیں، ان رکاوٹوں کو ازالہ فرمایا ہے. اب دیکھیے رحمت کے پیکر ہے پیغمبر خدا، لیکن رحمت کا تقاضا کچھ سزا بھی. اگر صرف آپ اپنے بچے سے پیار کریں گے، اس کے تمام خواہشات تکمیل کریں گے، بچہ گمراہ ہو جائے گا. تھوڑا سا خوف بھی ہونا چاہیے. بچے کو ناز پروردنی بنانا ہے, معقول انسان بنانا ہے, اس کے لیے محبت کی بھی ضرورت ہے, ساتھ تھوڑا سا آپ کا احساس ہو کہ میں غلط کام کروں پکڑا جاؤں گا. اسی طرح سے خدا نے بھی ارحم الراحمین ہے جہنم رکھا ہے. انسانوں کو ہدف انسانوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں ہے, انسانوں کو جہنم میں جانے سے روکنا ہے, لیکن جہنم خلق کیا تاکہ انسان جہنم کے خوف سے جنتی بن جائے. پیغمبر خدا بھی مجرمین کو سزا دیتے ہیں, مانعین رائے حق کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ انسان کی تربیت ہے, اس تربیت کے لیے. ورنہ کے لیے کچھ کفار و مشرکین کو مسلمان بنانے کے لیے اپنے عزیز چہیتا چاچا حضرت حمزہ شہید ہو جا. روایتوں میں ہے کہ حمزہ کی شہادت کے بعد پیغمبر کئی دفعہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرے. تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ انسانوں سے محبت ہے, انہیں مشرکین سے محبت ہے, انہیں کو نجات دینا چاہتے ہیں. جب مشرکین کے گروہ اسیر ہو کر پہنچے, پیغمبر مسکرائے تو کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ ہماری اس حالت پر ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. فرمایا نہیں, میں تمہیں مجبور ہو کر رسیوں کے ذریعے جنت کی طرف لا رہا ہوں, تم اپنے رضایت کے ساتھ ارادے سے جنت کی طرف نہیں آ رہے ہو. یہ پیغمبر رحمت ہے. اس زمانے میں پیغمبر رحمت کو رحمت سے مسلمانوں کو محروم کرنے کے لیے بنو امیہ نے کتنی احادیث اور داستانیں جعل کی. آپ نے کم و بیش ممکن پڑھا ہوگا پیغمبر کے بارے میں جو داستانیں بنائی گئی, ایک درمیان کے شریف انسان ایسا نہیں ہو سکتا. اس حد تک عجیب و غریب داستانیں پیغمبر کے خلاف محبت کے زبان میں بنائی گئی کہ جو شیطانی آیات اور رنگیلے پیغمبر والی کتابیں اسی کے نتیجے ہیں. اصل هدف یہ تھا کہ مسلمانوں کو پیغمبر کی سیرت سے, اخلاق سے, رحمت پیغمبر سے محروم کرنا تھا. ابھی بھی جو یزید کے نقش قدم پر چلتے ہیں تکفیری, تکفیروں نے کھول کر کہا تمہارا امام حسین ہمارا امام یزید ہے. جس طرح سے یزید نے حسین کو شہید کیا, ہم تمہارا قتل عام کریں گے داعشیوں نے. اب یہ لوگ بھی ان کو استعمال کر رہے ہیں پیغمبر کی اس پاکیزہ تصویر کو خراب کرنے کے لیے, پاک سیرت کو بگاڑنے کے لیے. دیکھیے کسی سکول کے بچے اگر شرارتی ہو, نہ پڑھنے والے ہو, غنڈے ہو, تو آپ اپنے بچے کو سکول میں داخل نہیں کریں گے, سکول بدنام ہو جائے گا. تو ابھی یہ لوگ جھنڈا پیغمبر کے جھنڈا ہے, جھنڈے کے اوپر اللہ محمد رسول اللہ شہادتیں لکھا ہوا ہے, اور پھر عمل پوری تاریخ کے تمام مجرمین کے جرائم اور جنایات اور گناہوں کو آپ نوٹ کریں, سب کا مرتکب ہو چکے ہیں آج کل داعش, سب کا مرتکب ہو چکے. کوئی ایسا تاریخ میں جرم جنایت نہیں جس کو انہوں نے انجام نہ دیا ہو. انہوں نے چنگیز کے, مغلوں کے, تاریخ تمام جابروں کے واقعات جمع کیا ہے, اور جنگل میں حکومت کے نام سے کتاب لکھی ہے, اور وہ کتاب پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے مجاہدین کو, تاکہ ان کے دل میں کچھ رحم باقی نہ رہے. اب دیکھ رہے ہیں پیغمبر کی سیرت کو بدنام کرنے کے لیے, اخلاق نبوی کو بدنام. اب ایسے لوگ اپنے آپ کو اب دیکھیں کس طریقے سے مجاہد کہتے ہیں, اور کس طرح سے بہت سے لوگوں نے مان لیا کہ یہ لوگ مجاہد ہیں. یورپ امریکہ سے جوانوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مانتے ہیں, کافی اثر کیا ہے ان پر. اس ان کو منوانے میں ظاہر ہے وہی یزیدی طبقہ نے بڑا کام کیا ہے. 160 سے زیادہ وہابی سوچ پھیلانے والے ٹی وی اسٹیشن ہیں دنیا میں, اس کے ذریعے یزیدی افکار پھیلایا ہے. تو اس کا ہدف پیغمبر کی سیرت کو بگاڑنا ہے. اس وقت بھی آل محمد نشانہ تھا, اب بھی آل محمد کے ماننے والوں کو نشانہ بنایا ہے. یعنی آپ دیکھ پوری تاریخ میں نظر نہیں آتا ہے کہ 14 صدی گزرنے کے بعد کسی کے قبر کو کھود کر اس کی جسم نکالے. لیکن یہ حضرت حجر بن عدی آپ کے پیغمبر کے صحابی ہے, अब बड़े मुद्दे है सपा साहबा होने के, लेकिन ये क्या हो रहा है? सिर्फ उसके जुर्म ये है कि इन्होंने अली के साथ भी दिया था और लोगों को कुछ तैयारियां थी अमीर शाम के खिलाफ क्याम करने की, सो यानी गुफ्तगु हो रही थी, इससे ज्यादा बात नहीं थी, इसी पर इंतकाम ले रहे हैं। देखिए सद्दाम की कब्र को मुनहदिम नहीं किया है, सूर्या में उस्मानी खलीफा की कब्र को मुनहदिम नहीं किया है, सऊदी अरब में खैबर के उस निशानी को ख़त्म नहीं किया है, लेकिन इस्लामी तमाम आसार को मिटा दिया है। इससे क्या आप समझ सकते हैं इस्लाम के खिलाफ साजिश के अलावा? तो ये यानी दीन इस्लाम फैलाने के एक अहम जरिया पैगंबर का अखलाक, खुसूसन रहमत पैगंबर, खुल्क पैगंबर, और इस तरीके से खुल्क पैगंबर को बदनाम कर रहे हैं जो लोग अपने आप को हकीकी मुसलमान मुजाहिदीन कहते हैं। ये अजीम साजिश, इस साजिश को नाकाम बनाना, उस ज़माने में अहले बैत ने इस फरीजे पर अमल किया है, बनी उमिया के नाम को गाली में शामिल कर दिया है, और अब अहले बैत के मानने वालों की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी बहुत बेहतरीन तरीके से अहले बैत के मानने वाले अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए बातिल के मुकाबिल में कौन सा आलम बुलंद है, आलम इस्लाम के 58 ममालिक के दरमियान 57 ममालिक पे टू है दुनिया कुफ्र शिर्क के, सिर्फ वाहिद मुल्क जो अहले बैत का मानने वाला है वही मुल्क उनके मुकाबिल में है, उनके साजिशों को रसवा कर रहे हैं, अफशा कर रहे हैं, उनके हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं, और मुनाफिकीन से भी पर्दा उठा रहे हैं, मुशरिकीन से भी पर्दा उठा रहे हैं। मुनाफिकीन और मुशरिकीन कदीम ज़माने से अब तक मुत्तहिद है मकाम अमल में, और दोनों गुरोह आले मोहम्मद के दुश्मन थे। आले मोहम्मद के दुश्मन होने भी हक के दुश्मन होने की वजह से, आले मोहम्मद आलमदार हक थे। पैगंबर की सीरत का एक अहम हिस्सा आपकी हुकूमत का मसला है। आप देखिए पैगंबर ने बेहतरीन हुकूमत की बुनियाद डाली, कैसी हुकूमत? ऐसी हुकूमत की बुनियाद डाली जिसके कानून खुदा की तरफ से, जिसके नाफिज करने वाले खुद पैगंबर खुदा, और कानून की खिलाफ अर्जी करने वाले की सूरत में कजावत करने वाले, अदलिया का काम पैगंबर अंजाम देते थे। दुनिया की बेमिसाल हुकूमत थी, उसकी बुनियाद डाली, क्योंकि इंसानों की तरबियत में हुकूमत बहुत बड़ी किरदार अदा करती है। एक दीन को नाफिज करने के लिए हुकूमत की ज़रूरत है, हुकूमत के बगैर इस्लाम के बहुत से अहकाम काबिल नफाज नहीं है, हदूद इस्लामी, अम्र मारूफ इस्लामी, नहि मुनकर इस्लामी, जहाद इस्लामी, क़ुरान की आयत अशिद्दा अलल कुफार रहमा बैनहुम, मुमिनीन कुफार की नस्बत में सख्तगिर होते, सख्तगिर का मतलब दाशी वाला जुल्म नहीं है, उसूलों के साथ सख्तगिर होते हैं। ईरान में अंग्रेज पकड़े गए, ऐसी इज्जत व एहतराम के साथ उनको वहाँ रख बिठाया गया, बेहतरीन तोहफे तहाइफ दिए, पानी के अंदर चंद किलोमीटर आगे बढ़े थे, गिरफ्तार कर लिया, कुव्वत इस्लाम ताकत इस्लाम को दिखाया कि हम आपको अंग्रेज़ है, ताकतवर मुल्क है, पूरी दुनिया मगरबी दुनिया आपके साथ है, लेकिन तब भी हमारे पास इस्लाम है, हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इस्लामी अखलाक का भी मुजाहरे किया, अखलाक इस्लामी का मुजाहरे किया। हमारे पास अहले बैत की सीरत है, आप सैयद सज्जाद को देखते हैं करबला में, करबला में क्या हुआ, असीरी की सबसे बड़ी मुसीबत असीरी की मुसीबत थी, लेकिन जब मदीने में बनु उमिया की खिलाफ उनके खिलाफ बगावत हुई, क़याम हुआ, भाग गए सब, तो बनु उमिया के तमाम ख़वातीन की देखभाल सैयद सज्जाद ने की। मरवान जो सबसे बड़ा दुश्मन है आले मोहम्मद का, कि उसकी बेटियां कहती जितनी मोहब्बत हमें इमाम की दौलत सरा में मिली कभी अपने वालिद के घर में नहीं मिली थी। ये वो अख्लाक है जो हमें मिला है, फातह इंसानियत है, सरजमीनों को फतह भी ना करे, इंसानियत को फतह किया, इंसानियत को बचाया है। दूसरे लोग इंसानों को जानवर में तब्दील करते हैं, यहाँ पर جانوروں کو انسان میں تبدیل کرتے ہیں. یہ پیغمبر کی سیرت ہے, اہل بیت کی سیرت ہے. آپ دیکھیے علی علیہ السلام اسی تمام آپ کی فرمائشات جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے, کتاب خدا اور سنت رسول کے بعد پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے اور دنیا تو حیران ہے. ان فرمائشات کو کب بیان فرمایا ہے؟ اسی وقت بیان فرمایا جب آپ اقتدار پر تھے, جب اس وقت فراغت بھی نہیں تھی آپ کے پاس. لیکن اقتدار ایک موقع دیتا ہے. پہلا تنہا تھے, کوئی نہیں آتے تھے آپ کے پاس, کوئی آنے کی جرات بھی نہیں کرتے تھے. چند انگشت شمار مخلصین تمام تر خطرات کو خرید کر آتے تھے. حکومت کے یہ اثرات ہے, پیغام حق پہنچانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. تو یہ پیغمبر کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے. جب امام آئیں گے سب سے پہلا عالمی حکومت بنائیں گے. اس دنیا میں جتنی برائیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ متعدد حکومتیں ہیں, طاقتور حکومتیں چھوٹی حکومتوں کے نعمات کو, سرمایوں کو کھانا چاہتی ہے, چھوٹی حکومتوں کے خام مواد کو لینا چاہتے ہیں, پھر اس کو اپنے وہاں پر جدید سامان میں تبدیل کر کے 100 برابر قیمت کر کے دوبارہ ہمارے مارکیٹوں میں بیچنا چاہتے ہیں. خام مواد بھی ہمارا, مارکیٹ بھی ہمارا, کام کرنے والا بھی ہمارا, عیش کریں گے وہ لوگ. اب دنیا میں ایک حکومت ہو تو کیا ہوگا؟ پھر اس قسم کے ظلم و ستم کی ضرورت نہیں رہے گی, اور خصوصاً حکومت کرنے والا امام معصوم ہو. جب مولا کوفہ میں جا رہے تھے دیکھا کوئی بوڑھا مانگ رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے, کیا کر رہا ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ عیسائی ہے, مانگ رہا ہے. فرمایا یہ انصاف کی بات نہیں, جب جوان تھا تم نے ان سے کام لیا ہے, ابھی بوڑھے ہونے کے بعد اس کو مانگنے پر مجبور کرتے ہو, لاؤ بیت المال سے اس کو دے دو. یہ کب کی بات ہے؟ 14 صدی پہلے کی بات ہے. انگریز بڑے فخر کرتے ہیں ہم بے روزگاروں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, لیکن علی نے اس وقت شروع کیا تھا. تو عرض کر رہا تھا ان پیغمبر کے اخلاق, پیغمبر کی سیرت, پیغمبر کے دین, یعنی معرفت بھی اسلام نے ہمیں عطا کی ہے, حق و باطل سمجھنے کی صلاحیت. پاک ترین راہ شناخت اسلام راہ اہل بیت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, وہ ہمارے پاس. پاک ترین کردار پیغمبر اور باقی 13 معصوم ہمارے پاس. پاک ترین قربانیاں, مظلوم ترین قربانیاں ہمارے پاس. بعض اوقات ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں بھئی ہم اتنی قربانیاں دے دیں, ہمارے بڑے لوگ عیش کر رہے ہیں, تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں, کیوں ہم قربانیاں دے دیں, بڑے لیڈر عیش کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے ہر قربانی کے وقت آل محمد کو یاد کرتے ہیں. ہمارے حقیقی رہبر وہ ہے, ہمارا حقیقی لیڈر وہ ہے, ہمارا حقیقی امام وہ ہے. انہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ یہ مصیبتیں افسانہ, کوئی غیر سنے تو سمجھے گا افسانہ ہے, اس حد تک مصیبتیں برداشت کی. جناب سیدہ یہی فرماتے ہیں صبت علیہ مصائب, مجھ پر اتنی مصیبتیں آ پڑی, اگر یہ مصیبتیں روز روشن پر پڑتی تو شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتی. آپ خود جانتے ہیں تاریخ بنو امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں لکھی گئی, آل محمد پر جو کچھ ظلم ہوا چھپایا گیا. پیغمبر کے خلاف جب اتنی داستانیں لکھتے ہیں تو آل محمد کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, لیکن جو کچھ حقیقت ہم تک پہنچ گئی ہے. ورنہ جناب سیدہ یہ فرماتے اتنی مصیبتیں مجھ پر آ پڑی کہ یہ مصیبتیں روز روشن پر پڑتی شب تاریخ میں بدل جاتی. وہ ہنستے ہیں, اسی لیے ہم جو مصیبت بھی ہم پر پہنچے ہم سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ان ہستیوں کے سامنے. کوئی مجاہد تھا اپنے خون میں غلطان شہید ہو چکا تھا, جب لوگ اس کے سرانے پہنچے دیکھا اپنے ہاتھ سے لکھا ہے حسین میرا, اپنے خون سے لکھا ہے حسین میرا سلام ہو آپ پر. یہ وہ عشق ہے, وہ عشق کیوں ہیں؟ وہ قربانیاں ہیں, وہ عظمتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. ہم جتنی قربانی دے دے شرمندے ہیں ان کے سامنے,
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، حقیقت بھی یہی ہے. پتہ نہیں خدا امت کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. روایتوں میں ہے کہ پیغمبر کے وفات سے پہلا اسرائیل آتا ہے پیغمبر کے دولت سرا، دق الباب کرتا ہے، سیدہ چلی جاتی ہے دروازہ پر پہنچ کر، جب سنا کوئی عربی ہے فرمایا آپ واپس جائیے، میرے بابا کی طبیعت بالکل خراب ہے، آپ سے نہیں مل سکتے. چلا گیا، دوبارہ آیا، دوبارہ یہی جواب. تیسرے مرتبہ جب وہ آیا پیغمبر بیدار ہو چکے تھے، ہوش میں آ چکے تھے، فرمائے بیٹی یہ آپ کے دولت سرا کی عزت ہے کہ آپ سے اجازت لے رہا ہے، یہ خدا تو وہ فرشتہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، آپ کی حرمت کا احساس ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کرنے والا ہے، عزیز کو عزیز سے جدا کرنے والا ہے. نہ معلوم اس واقعہ کا راز شاید یہی ہو، مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہو، زہرا کے دروازے کا خیال رکھو، سیدہ کے دروازے کا خیال رکھو، اس کو آگ نہ لگانا. جی اسرائیل بھی اس دروازے کا احترام کرتا ہے. پیغمبر عالم اسلام کے حدیث کے مطابق 18 مہینہ ہر روز صبح آتے تھے علی و زہرا کے دروازے پر، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوہ میرا سلام ہو آپ پر. 18 مہینے مسلمانوں نے سنا ہے. آج اسی دروازے پر لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں اور حکم دیا جاتا ہے آگ لگا دی جائے. جب جناب سیدہ پیغمبر کے حالت کو دیکھتی ہے بے اختیار گر پڑتی ہے، پیغمبر تسلی دیتے ہیں، فاطمہ برداشت کرنا، صبر کرنا، بہت سے مصائب آپ پر آئیں گے. انہی دوران روایت میں ہے کہ حسنین پہنچے، چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، پہنچے بے اختیار پیغمبر کے سامنے گرے، پیغمبر کے جسم اطہر سے لپٹ گئے. مولا امیر المومنین پیار کے ساتھ حسنین کو جدا کرنا چاہا، پیغمبر نے فرمایا علی حسنین کو رہنے دے، میں بھی جی بھر کر ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی جی بھر کر میری زیارت کریں گے. اس کے بعد پیغمبر حسنین کے مصائب بیان فرماتے ہیں، علی یہ حسن مجتبی زہرا حلائل سے شہید ہو جائے گا، علی یہ حسین کربلا کے میدان میں پیاسا شہید ہو جائے گا. حسن مجتبی کی شہادت کے بھی دن ہے نا، حسن مجتبی کتنے مظلوم امام ہیں، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے میں 70 تیر بیوس ہو جاتی ہیں. نکلا ہوا جنازہ دوبارہ دولت سرا میں واپس آتا ہے، نانا کے سر پر، نانا کے گردن پر، نانا کے پشت پر سوار ہونے والے حسن مجتبی کو نانا کے پاس دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتے. حسن مجتبی کی نگاہ میں بھی حسین کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے. شہزادہ قاسم سے فرمایا تھا، بیٹا کوئی سخت مرحلہ آ جائے میری وصیت کو پڑھ لینا. عجیب بات ہے نا، شہزادہ قاسم 10 سال سے بابا کے سایہ سے محروم ہے، شاید حسین نے محسوس ہونا نہیں دیا تھا. یا شہزادہ قاسم وہ عظیم انسان ہے جس کی تربیت آل محمد کے ہاں ہوئی ہے، اس لیے دنیاوی مشکلات کو مشکلات نہیں سمجھتے. آج جب حسین اجازت دینے سے انکار کرتے ہیں، شہزادہ سمجھتے اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، بابا کی وصیت کی طرف جاتے ہیں، وصیت کھولتے ہیں، نظر آیا بابا لکھا، بابا نے لکھا بیٹا عاشور کے دن اپنی جان اپنے چاچا پر فدا کرنا. عجیب واقعہ ہے شہزادہ قاسم کا، عجیب واقعہ. روایت میں دو ہستیاں کربلا میں ایسی ہے، ایک شہزادہ قاسم، دوسرا علمدار عباس. علمدار عباس بڑے تنومند تھے، بڑے جسیم تھے، لیکن شہادت کے بعد اتنے چھوٹے ہو چکے تھے، بڑی قبر کی ضرورت نہیں پڑی. دوسرا شہزادہ قاسم تھا، میدان میں جاتے ہوئے اتنے چھوٹے تھے، اپنے پائے مبارک کے انگلی پر کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ حسین سے معانقہ کرے، لیکن شہادت کے بعد گورم کے ٹاپو کے نیچے اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ شہزادہ کو حسین نے سینے سے لگایا، شہزادہ کے پائے مبارک زمین سے کھینچتی جا رہی تھی۔ پیغمبر کی وفات کے بعد، پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت سیدہ انس ابن مالک سے فرماتے ہیں، انس یہ کیسا گوارا ہوا کہ تم نے پیغمبر کے دفن کے بعد ان کے چہرے اطہر پر مٹی کس طرح سے تم نے ڈال دیا۔ شہزادی جناب سیدہ فرما رہی ہے حکم شرع پر عمل ہوا ہے نا، لیکن اس کے باوجود جناب سیدہ فرما رہی ہے کیسا تمہارے دل نے قبول کیا کہ پیغمبر کے اس نورانی چہرے پر مٹی ڈال دیا، پیغمبر کی شریعت کے مطابق یہ عمل ہوا ہے۔ سیدہ آپ اگر اس کو بہت گران سمجھتی، اے کاش کربلا میں ہوتی، آپ کے حسین کے ساتھ کیا ہوا، حسین کی لاش پر گھوڑے ڈورا دیے گئے، حسین کی سر بالا یہ نیزا، حسین کی لاش پڑی رہی کوئی دم۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ان لم یکن من قبلهم قدر۔